أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة الزخرف آيات نمبر 12 سے آيات نمبر 23 12 سے 23 گزشتہ آياتوں میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے مشرقین کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا یا حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو یقیناً یہ لوگ کہیں گے کہ اسے عزیز و علیم نے پیدا کیا یعنی اس خدا نے پیدا کیا کہ جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے ایسا غالب کہ جسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا اور جس کے پاس علم ہے اور پھر یہ ارشاد ہوا کہ وہ خدا وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو مہد قرار دیا گہوارہ قرار دیا کہ باوجود اس کی حرکت کے تم اس کے اندر اس پر آرام سے موو کر سکتے ہو اور تمہاری موومنٹ ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس نے اس زمین کے اندر تمہارے لیے راستے بنائے کہ تم ہدایت پا سکو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اس کا مفہوم تو بالکل واضح ہے کہ زمین کے اندر مختلف نشانیاں جو نیچرل نشانیاں ہیں وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے تاکہ انسان اپنی مختلف منزلوں اور اسٹیشنز تک پہنچ سکے اور ایک یہ بھی ہے کہ ان نشانیوں کے ذریعے سے خود خدا تک پہنچ سکے جو کہ ہدایت کا بالاتر مرتبہ ہے پھر ارشاد ہوا کہ وہی وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا یعنی بارش برسائی ایک معین مقدار میں اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے مردہ شہروں کو زندہ کر دیا اسی طرح سے تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا یعنی عقیدہ قیامت کی طرف متوجہ کیا گیا تو پہلے کہا گیا کہ یہ تو تمہاری فطرت میں ہے یعنی تم ذرا سا غور کرو گے تو اتنا سمجھ میں آ جائے گا کہ پیدا کرنے والا تو وہ ہے اس نے مزید اپنی تمام تر نعمتوں کی طرف متوجہ کیا اور پھر اس کے بعد عقیدہ قیامت کی طرف توجہ دلائی اسی کنٹینیوشن میں بات آگے بڑھتی ہے والذی خلق الازواج کلہا وہی وہ ہے کہ جس نے سارے جوڑوں کو خلق کیا وہ چاہے انسانوں میں ہوں جانوروں میں ہوں پودوں میں ہوں چاہے پروٹون اور الیکٹرون کی صورت میں ہوں لیکن یہ جتنے بھی جوڑے ہمیں نظر آتے ہیں وہ سب کے سب کس نے بنائے پروردگار عالم نے بنائے وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون اور تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی یعنی جانور وہ بنائے وہ قرار دیے کہ جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو تم اس کے اوپر سوار ہوتے ہو ظاہر ہے کہ یہ تو کچھ مثالیں ہیں ورنہ اس کے بعد جتنی سواریاں ہیں جو نیچرلی پروردگار عالم کی طرف سے اس دنیا کے اندر موجود ہیں یا انسان نے اسے پروردگار عالم کی دی ہوئی عقلی اور علمی صلاحیتوں سے جوڑ جوڑ کر ان کے اندر یہ صلاحیت ایجاد کی یہ اصل میں پروردگار عالم ہی کا انعام ہے پروردگار فرماتا ہے یہ سواریاں کیوں ہیں لتتبو علی ظہور ہی تھا کہ تم ان کی پشت پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکو یعنی اپنے آپ کو بیلنس کر کے اس کے اوپر بیٹھ سکو ثم تذکروا نعمت ربکم اس کے بعد تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو یعنی اب آپ نوٹ کریں ایک ہے استفادہ ایک ہے مشاہدہ مشاہدے کے بعد ہے استفادہ استفادے کے بعد ہے نعمت پروردگار کو یاد کرنا کہ یہ نعمت آف اٹس اون نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے پالنہار کی طرف سے یہ تمہارے لارڈ کی طرف سے یہ تمہارے رب کی طرف سے یعنی انسان کمال کی طرف اس وقت بڑھتا ہے جب وہ مشاہدے کو مہمیز دے مشاہدے کے ذریعے سے استفادے کو درک کرے کہ کیسے میں ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں جب وہ فائدہ اٹھائے تو اس استفادے کے موقع پر اس فائدہ اٹھانے کے موقع پر وہ اپنے رب کو فراموش نہ کرے اذا استویتم علیہ کہ جب تم اس کے اوپر بیلنس کر لو اپنے آپ کو تو تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو وتقولوا اور تم یہ کہو یعنی یہاں پر ایک مناجات کا جملہ ہے کہ جو سکھایا جا رہا ہے اور جس کے بارے میں تاکید بھی ہے خود معصومین کی طرف سے بھی کہ جب بھی انسان کسی سواری پر سوار ہو تو اس کو بطور دعائے سفر پڑھے وہ جملہ اب آ رہا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین کہ بے عیب اور پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کی جس نے اس سواری کو ہمارے اختیار میں دیا ورنہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے تھے یعنی ہم اس کو اپنے قابو میں کہاں لا پاتے وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں یعنی یہ سفر جو ہم سواری کے اوپر کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس سے بھی ہمارا مقصود انتقال ہے کہ ہم کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں مگر اس انتقال میں انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے اس آخری انتقال کی طرف، کہ جو بہرحال اس کا سفر آخر ہوگا اور دنیا سے آخرت کی طرف اسے موو کرنا ہے۔ اب یہ تو تھا پروردگار کا تعارف، اب اس کے مقابلے میں کہ جو مشرکین نے یا دوسرے غیر مسلم افراد نے پروردگار عالم کے حوالے سے مس کانسیپشنز پیدا کی ہیں، اب ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ان لوگوں نے قرار دیا اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز، یعنی اس کا بیٹا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ملائکہ کو جو وہ بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ تو بیٹا اور بیٹی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا اور بیٹی ہونے کا مطلب یہ ایکسٹینشن کہ ایک انسان ہے اس کے وجود سے ایک دوسرا وجود آگے بڑھ رہا ہے، یعنی اس کا اپنا وجود تقسیم ہو کر آگے ایک اور وجود کے لیے مقدمہ بن رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو عقلی اعتبار سے پروردگار عالم کے لیے قابل تصور ہی نہیں ہے کہ خدا ناقابل تقسیم ہے، خدا کوئی مرکب نہیں ہے۔ یہ انسان کا معاملہ ہے کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے سلب کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کے اندر ایک سیمینل ڈسچارج ہو اور پھر وہ آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد کنسیپشن ہو اور ماں کے رحم کے اندر وہ بچہ جو ہے پروان چڑھے۔ یہ تمام تر چیزیں اجزاء کو بتاتی ہیں کہ انسان جز جز سے مل کر بنا ہے۔ کیا پروردگار عالم بھی ایسا ہے؟ معاذ اللہ، خدا ان چیزوں کا خالق ہے، خدا ان سے بہت بالاتر ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس کو یہاں پر جز سے تعبیر کیا کہ انہوں نے اپنے خدا کے لیے کیا کیا، بندوں میں سے بعض کو اس کا جز قرار دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان ناشکرہ ہے اور کھلا ہوا ناشکرہ ہے، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ خدا نے متعال کی توحید کے اوپر ناز کرتا، لیکن اس نے تو الٹا کام کر دیا کہ مخلوقات میں سے بعض کو اسی کا جز بنا دیا۔ ام اتخذ مما یخلق بنات و اسواکم بالبنین، اب آپ نوٹ کیجئے کہ جو پہلے مرحلے میں ان کے اوپر جو گرفت تھی وہ اس بات کے اوپر تھی جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، اب دوسرے مرحلے میں کہ ان لوگوں نے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں صورتیں پروردگار عالم کے لیے نامناسب ہیں، مگر یہ جو بیٹیاں پروردگار عالم کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو وہ خود اپنے لیے بیٹیوں کے ہونے کو ننگوار سمجھتے تھے اور ان کی برائیاں گنوایا کرتے تھے کہ یہ تو بوجھ ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک برڈن ہے، ایک لائبلٹی ہے، وہ اس کو ایسٹس شمار نہیں کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم گویا ان کے اوپر طنز کر رہا ہے کہ تم اپنے لیے تو ذرا سوچو کہ تم نے کیا کیا ہوا ہے۔ خدا کے کیس میں تو بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں صورتیں پروردگار عالم کے لیے عیب ہے کہ یہ خدا متعال کے قابل تقسیم ہونے کو بتاتے ہیں، لیکن یہ خود ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کو خوشخبری دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو ان کا چہرہ جو ہے سیاہ پڑ جاتا ہے۔ یہ بات سورہ نحل میں ان لینگ ڈسکس ہوئی تھی، اب یہاں پر بھی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات و اسواکم بالبنین، کیا اس نے ان چیزوں میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا ہے اپنے لیے بیٹیاں قرار دی ہیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے؟ یعنی تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو بھی آگے آ رہی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ذلہ وجہ مسودا، اور ان میں سے جب کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے اس کی جسے وہ خدا کے لیے وصف قرار دیتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، یعنی وہ خدا کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور جب انہیں بیٹیوں کی مبارکباد دی جاتی ہے، اور واقعا بیٹی کی ولادت ان کے لیے مبارکباد ہونی چاہیے تھی، لازمی بشیرہ ہے، تو ان کا چہرہ جو ہے سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ رنج اور غم سے سناٹے میں ہو جاتا ہے، اس کو غصے کی گھونٹ پینے لگتا ہے۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وہ جسے گہنے پہنا کر پالا جاتا ہے، یعنی بچیاں جو ہیں ان کو زیورات پہنائے جاتے ہیں، ان کو بڑے ہونے پر بھی ان کے تحفے اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور وہ بحث میں قوت گویائی سے خالی ہے، اور جو اپنی بات کو ایکسپریس نہیں کر پاتی، یعنی اگر وہ اپنا معاف ضمیر بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ سارے بھی خرافات انہی کے تھے، یعنی ان کا خیال یہ تھا مشرکین مکہ کا کہ یہ لائبلٹی ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ بس اس کا تو کام یہ ہے کہ اس کو گہنے پہنا کر اور بس اس کو زیورات دے کر بہلایا جائے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بچیاں وہ ہوتی ہیں، لڑکیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنی بات کو بیان بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں اگر آپ پروردگار عالم کے موقف کو دیکھیں تو پروردگار عالم نے سورہ رحمان کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان کرنا سکھایا، یعنی بیان میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں کی ہے سورہ رحمان کے اندر پروردگار عالم نے۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو بیان کرنا سکھایا. اور پھر اس کی ہم بہترین مثالیں خواتین کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ جب خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے پورے کیس کو بڑی عمدگی کے ساتھ, جو ان کا خطبہ بلاغات النساء اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے, اور اسی طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے اپنا کیس اور اپنا پورا خطبہ دربار ابن زیاد میں بھی ارشاد فرمایا, اور پھر دربار یزید کے اندر مالکۃ العلیٰ خطبہ ارشاد فرمایا, کہ جس کو سننے کے بعد لگنے یہ لگا کہ جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بول رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے اس تابو کو توڑا ہے. مگر یہاں پر جو پہلا مرحلہ تھا اس میں یہ سمجھایا گیا کہ خدا کے لیے کسی کو بیٹا بیٹی ماننا ایسا ہے کہ جیسے خدا کو قابل تقسیم ماننا, جو کہ غلط ہے عقلی اعتبار سے. دوسرے مرحلے میں یہ بتایا گیا کہ اپنے لیے تمہیں بیٹی بری لگتی ہے جبکہ وہ اچھی ہے, اور خدا کے لیے بیٹی قرار دیتے ہو جبکہ اس کے ہاں بیٹی بیٹا دونوں عیب ہیں. اور پھر اس کے بعد اب جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے وجعل الملائکہ الذین هم عباد الرحمن اناثا, ان لوگوں نے ملائکہ کو کہ جو اللہ کے خدا رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے مؤنس یعنی بیٹی قرار دیا, لڑکی قرار دیا, جینڈر کے اعتبار سے فیمیل قرار دیا. پروردگار عالم نے گویا ان کا یہاں پر مذاق اڑایا ہے. ارشاد فرمایا کہ اشہد خلقہ ہوں, کہ ان لوگوں نے ان ملائکہ کی خلقت کا مشاہدہ کیا ہے, یعنی کیا انہوں نے دیکھا ہے, ان کو کس نے بتایا کہ ملائکہ جو ہیں وہ فیمینن ہوتے ہیں اور ان کا جینڈر یہ ہوتا ہے. ستکتبو شہادتہم ویسالون, ان کی اس شہادت کو ان کی اس گواہی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, ویسالون اور ان سے جواب طلبی ہوگی. ایک اصول ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم, کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مت بولو, یہ قرآن مجید ہی نے ہمیں دیا. تو انسان کو جہاں اس کے پاس علم نہ ہو اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے, مگر ان لوگوں نے بڑے آرام سے اور اطمینان سے ملائکہ کو صنف اناس کے اندر فیمیلز کے اندر شمار کر لیا. تو پروردگار عالم نے ان کے اس جسارت کے اوپر بھی ان کی گرفت کی ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم, کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے, یعنی یہ جو ہم بت پرستی کر رہے ہیں تو ہمارا بت پرستی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا رحمان ہم سے یہی چاہتا ہے. ما لهم بذلك من علم, پروردگار کا تبصرہ ہے کہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. یعنی ان کو کس نے کہا کہ خدا رحمان یہ چاہتا ہے؟ اگر خدا رحمان یہ چاہ رہا ہوتا تو کیا آپ نے نبیوں کے ذریعے سے ان کی ہدایت کے لیے اور ان خرافات سے روکنے کے لیے اہتمام کرتا, انتظام کرتا؟ انہم الا یخرسون, انہیں ان کے متعلق کوئی علم نہیں, وہ بس اٹکل باتیں کر رہے ہیں, یعنی خامہ خاں کے تکے لگا رہے ہیں. ان کا استدلال نظام جبر کے تصور پر مبنی ہے. خالق نے ان کے اس قول کو جہالت کا نتیجہ قرار دیا ہے. یہ چیز کہ انسانی افعال جبر و اختیار کے درمیان کی ایک منزل میں ہیں, ان کے مبلغ کے حدود سے باہر تھی, یعنی جو ان کی رینج تھی کہ جہاں تک وہ سوچ سکتے ہیں, تو وہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے. لیکن یہ تو اس آیت سے ہی ظاہر ہے کہ ان کے اس تصور کو کہ ہمارا فعل اللہ کی مشیت پر مبنی ہے جبکہ وہ غلط کام کر رہے ہیں, خدا نے جہالت ہی قرار دیا ہے. یہ حضرت علامہ سید علی نفیس صاحب کا ایک تبصرہ تھا جو میں نے تقریباً بعین ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب ارشاد ہوتا ہے ام آتینہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون, کیا ان کے پاس کوئی ہم نے کتاب بھیجی تھی اس سے پہلے کہ جس سے یہ لوگ وابستہ ہیں؟ یعنی یا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود مشاہدہ کر رہے ہوتے, جو ابھی پیچھے بات آئی ملائکہ کے جینڈر کے حوالے سے, اسی طریقے سے رحمان کی مشیت کے حوالے سے, تو ان کے پاس علم تو نہیں ہے, علم ان کے پاس کہاں سے آ سکتا تھا؟ یا تو ان کے پاس پہلے کی کوئی اوتھینٹک کتاب ہوتی خدا کی طرف سے, کسی نبی کا قول ہوتا, ویسا تو کچھ بھی نہیں. بل قالو, بلکہ ان کا کل آرگومنٹ یہ ہے ان وجدنا آبانا علی امت, کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا. نوٹ کرنے والی بات ہے کہ امت کا لفظ یہاں پر ایک طریقے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ, اور ہم تو انہی کے آثار پر ہدایت یافتہ ہیں, یعنی ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اور یہی بس ہماری ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے. یعنی کیا ان لوگوں نے جو ان کے ماں باپ تھے, جو ان کے اجداد تھے, انہوں نے کسی نبی سے اس بات کو لیا تھا, کسی کتاب سے اس بات کو لیا تھا؟ کیا ان کے پاس دلیل ہے کہ ان کے آبا و اجداد درست کر رہے تھے؟ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ, اور اسی طرح سے جب کبھی ان سے پہلے بھی ہم نے کسی بستی میں کسی نذیر کو یعنی ڈرانے والے کو نبی کو بھیجا, إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا, تو ان کے وہاں کے جو پیسے والے تھے, جو سرمایہ دار تھے, انہوں نے یہی کہا کہ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ, کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے. وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مقتدون, اور ہم انہی آثار کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی یہ جو اے حبیب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی گمراہ افراد اسی طرح کی باتیں کرتے رہے، یعنی وہ اپنی عقل کو علم کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عقل کو استعمال کریں علم حاصل کریں پھر کوئی نتیجہ نہ، وہ ایک اندھی اور کورکورانہ تقلید ہے کہ جس کے اندر وہ مبتلا ہیں، اور یہ کبھی بھی کوئی جینون آرگومنٹ نہیں بن سکتا۔ یہ آیت نمبر 23 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ ابھی ظاہر اس کا جواب ہے جو انہوں نے کہا ہے، اس کا جواب ہے جو آگے آ رہا ہے، مطلب اگلے صفحہ پر رہے، انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 35، 24 سے 35 تک بات یہ ہو رہی تھی کہ کفار اور مشرکین یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ ہم تو اس طریقہ کار کے اوپر ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کا طریقہ کار تھا، اور ہم اسی پر باقی رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں الگ سے کسی دین کی دعوت نہ دی جائے۔ جس پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ پرانا طریقہ کار ہے، اس سے پہلے بھی کبھی ہم نے جب بستیوں میں کسی ڈرانے والے کو متوجہ کرنے والے کو نبی کو بھیجا تو وہاں کے مرفع الحال جن کے پاس پیسہ زیادہ تھا، جن کے پاس مال و دولت زیادہ تھی، ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقہ کار پر رہنا چاہتے ہیں اور اسی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب آپ اس بارے میں غور کیجئے کہ مسئلہ اس کے اندر کہاں پر آتا ہے، باپ دادا کے طریقہ کار پر یا باپ دادا کے اس طریقہ کار کے اوپر کہ جس کے اندر نہ عقل کا کوئی دخل ہو نہ ہدایت کا کوئی پہلو موجود ہو۔ ظاہر ہے کہ دوسری بات ہی درست ہے، اگر باپ دادا کا طریقہ کار اچھا طریقہ کار ہو تو یقیناً وہ اس قابل ہوگا کہ اس کی اتباع کی جائے جب تک اس سے بہتر کوئی میسج نہ آ جائے، لیکن اگر اس طریقہ کار کے اندر خرافات موجود ہو، شرک موجود ہو، بت پرستی موجود ہو جس کی اپنی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور اسے توحید کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ قابل مذمت ہوگا۔ تو صرف باپ دادا کا طریقہ کار ہونا نہ یہ پسندیدہ ہو سکتا ہے نہ یہ ناپسندیدہ ہو سکتا ہے۔ اگر باپ دادا کا طریقہ کار برا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کی اتباع کرنا برا ہوگا، اور اگر باپ دادا کا طریقہ کار اچھا تھا، توحید پر مبنی تھا، تو یقیناً اس کی اتباع کرنا اچھا ہوگا۔ اس مقدمے کو ذہن میں رکھیے گا، اور اب اس کے بعد آیتوں کو دیکھیے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے قالا، انہوں نے کہا، اولو جئتکم بآہدہ مما وجدتم علیہ آباءکم، کہ چاہے میں تمہارے پاس وہ طریقہ لے آؤں کہ جو اس سے بہت بہتر ہے کہ جس پر تم اپنے باپ دادا کو پاتے ہو، جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی اگر تو واقعا تم مجھے کنونس کر دو کہ یہ جو میرا طریقہ کار میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، تو میں سدسبردار ہو جاؤں گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تمہیں دستبردار ہونا چاہیے اور مجھے یہ کیا کرنا چاہیے، مجھے تمہاری اتباع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اس منطقی گفتگو کو، اس لاجیکل آرگومنٹ کو کس طریقے سے رسپونڈ کیا؟ قالو، انہوں نے کہا، ان نبی ما ارسل تم بھی کافرون، ہم تو وہ پیغام جس کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا ہم انتقام اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ان کو عذاب کا نشانہ بنایا۔ تو ذرا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جو جھٹلانے والے تھے پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان مشرکین مکہ کو متوجہ کرتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مورے سے اعلیٰ بھی مانتے تھے، قریش ہونے کے اعتبار سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈسون نہیں کرتے تھے مگر شرک کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کون ہے؟ ان کے مورے سے اعلیٰ، تو اگر باپ دادا ہی کے طریقہ کار پر چلنا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ وہ تو موحد تھے، وہ تو توحید کے ماننے والے تھے، اور اس توحید کے لیے ان کی روش یہ تھی کہ جو ان کے بزرگان تھے ان کے اندر وہ افراد کے جو مشرک تھے اس کو انہوں نے ڈس اون کیا تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک ہی مرحلے میں ایک ہی شخصیت ایسی ہیں کہ جس کے اندر ایک ہی شخصیت میں دونوں پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. باپ دادا کا وہ طریقہ کار کہ جو نامناسب ہو, باپ دادا سے مراد یہاں پر سلبی باپ دادا نہیں مگر وہ کہ جن کو بزرگ کہا جائے, جیسا کہ آزر کے حوالے سے کئی مرتبہ یہ گفتگو آ چکی ہے. تو ایک طرف ان کو وہ ڈس اون کرتے ہیں, قوم کے وہ افراد کے جو بڑے بندے تھے ان کو ڈس اون کرتے ہیں, اور دوسری طرف جناب ابراہیم علیہ السلام ان مشرکین کے مورے سے اعلیٰ ہیں. تو توحید کے پرچارک ہونے کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ ان کی اتباع کی جائے, اور اس سے اگر وہ آرگیو کرنا چاہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے باپ دادا کے طریقہ کار پر رہنا چاہتے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام مورے سے اعلیٰ بھی ہو گئے اور ان کا طریقہ کار اچھا بھی ہے, تو اس کو فالو کر لیا جائے. مگر پہلے ذرا جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس جہاد پر غور کریں. وہ اس قالہ ابراہیم لابی ہے, اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے, یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ باپ کا لفظ بڑا کامن ہے جس کے اندر والد بھی شامل ہو سکتے ہیں اور والد کے علاوہ دوسرے وہ افراد کہ جن کو ازراہ بزرگی باپ کہا جائے, جیسے تایا کو کہا جاتا ہے بڑے ابو, یہ ہمارے یہاں اردو کے اندر بھی رائج ہے. تو انہوں نے ان سے کہا جو ان کے بظاہر اپ برنگنگ کرنے والے تھے, اور اپنی قوم سے بھی انہوں نے کہا وقوم ہی اننی برا مما تعبدون, کہ میں تو اعلان براءت کرتا ہوں, میں ڈس اون کرتا ہوں ان کو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہی سب میں پھر سمجھ میں آ گیا کہ جو اس قابل ہوں کہ ان سے براءت کا اعلان کیا جائے تو ان سے براءت کرنا سنت ابراہیمی ہے. الا الذی فطرنی, مگر وہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا. ہم جانتے ہیں کہ مشرکین بت پرست ہونے کے باوجود بڑے خدا کا ایک تصور رکھتے تھے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے معبودان باطل کو نفی کرتے ہوئے اس خدا واحد کا اقرار کیا, اور یہ لا الہ الا اللہ ہی کی ایک تعبیر ہے. الا الذی فطرنی فانہ سیہدین, مگر وہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ یقیناً میری مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے گا, یعنی جو مجھ سے چاہتا ہے وہ مجھ سے کام لے لے گا اور میں اس کے مطابق اپنے کاموں کو انجام دوں گا. وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ, اور انہوں نے اس کلمے کو باقی رکھا اپنے بعد کے لیے بھی, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید کے لیے کوشش کی کہ ان کی نسل, ان کے آگے جو افراد آنے والے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز باقی رہے. یہیں سے وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ باپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ اولاد اس کے طریقہ کار پر چلے, مگر باپ کو پہلے اپنے طریقہ کار کو بھی تو درست کرنا چاہیے. اگر طریقہ کار ہی غلط ہوگا تو پھر اولاد کو اس طریقے پر چلانا یہ تو گمراہی کا ایکسٹینشن ہے. ہاں ابراہیم کی طرح سے ہوں کہ جہاں پر توحید کو پوری قوت کے ساتھ اپنی زندگی میں خود پر بھی نافذ کیا جائے, دوسروں کو بھی سمجھایا جائے, اور پھر اس کے بعد اپنی نسل میں اپنی اولاد میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے. اسی کی ایک تعبیر امامت کی بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل کے اندر پروردگار عالم نے نبوت کو بھی رکھا اور امامت کو بھی رکھا. ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہو, عیسیٰ علیہ السلام ہو, ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو, یہ سب نسل ابراہیمی ہی کے اندر آئے ہیں, اور ان سب نے توحید کا پیغام دیا ہے. اور آج دنیا کے اندر جتنے ادیان موجود ہیں وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں. توحیدی ادیان کی ہم بات کر رہے ہیں, جیسے یہودیت ہے, عیسائیت ہے, تحریف کے باوجود وہ بہرحال مونوتھیزم کی بات کرتے ہیں, توحید کی بات کرتے ہیں, اور اسلام تو بہرحال ہے ہی. تو وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ, تو انہوں نے اس کلمے کو باقی رکھا اپنے بعد کے لیے بھی, یعنی اپنی اولاد میں بھی. لعلہم یرجعون, شاید یہ لوگ واپس پلٹے, یعنی اب یہ لوگ واپس پلٹے سے مراد مشرکین مکہ, کہ وہ بھی تو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شمار کرتے ہیں اور وہ انحراف کا شکار ہو گئے. تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اس جادہ توحید پر باقی رہے, مثلا بنی ہاشم, ان کا تو کیا کہنا, لیکن اگر وہ افراد کے جو اس جادہ توحید سے ہٹ گئے وہ بھی واپس پلٹ آئے. بل متا تو ہا اولائے و آبا اہم حتی جا اہم الحق, مگر یہ ہے کہ ہم نے ان کو نوازا, ان کو بھی اور ان کے اجداد کو بھی. کن کے اجداد کو؟ اب یہ مشرکین درمیان میں سے جو کٹ گئے, یعنی یہ ان کے اجداد بھی جو درمیان سے بت پرستی کو اختیار کر کے اس توحید کے راستے سے ہٹ گئے, ہم نے ان کو نوازا. یہیں پہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر پروردگار عالم دنیاوی اعتبار سے کسی کو معلوم عطا دیتا ہے تو یہ معلوم عطا کا ہونا اس کے خدا سے قریب ہونے کی دلیل نہیں ہے, ورنہ تو یہاں پر پلٹنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. پلٹنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ افراد پروردگار عالم کے اس پیغام کو جو توحید پر مبنی ہے سمجھیں, اور پھر واپس جادہ توحید پر آ جائیں. تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو نوازا,
ان کو بھی، اور منحرف جو ان کے زیادہ توحید سے ان کے باپ دادا تھے ان کو بھی. حتی جاءہم الحق و رسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور رسول مبین آ گیا، یعنی یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو لے کر آ گئے. ولما جاءہم الحق قالوا، اور جب حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ھذا سحر، یہ تو جادو ہے. وَإِنَّ بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہم اس کے کافر ہیں، یعنی ہم اس کو قبول نہیں کرتے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ کیوں نازل نہیں ہوا یہ قرآن ایک مرد کے اوپر جو ان دو بستیوں میں سے ہوتا اور عظیم ہوتا. اب آپ نوٹ کیجئے یہاں پر ان دو بستیوں سے کیا مراد ہے، تو تفاسیر کے اندر آیا ہے کہ اس سے مکہ اور طائف کو مراد لیا گیا ہے، کہ بھائی مکہ اور طائف کے کسی بڑے پیسے والے پر یہ کیوں نازل نہیں ہوا. وہی جو عام ایک مینٹلٹی ہے کہ اگر مال و دولت زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا سے قریب ہے، اگر مال و دولت نہیں ہے تو اس کا مطلب خدا سے یہ دور ہو گیا. اسلام اس کو معیار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مال و دولت ہو تو ایک نعمت ہے، حلال سے کمایا ہو تو یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے نعمت ہے بے شک، ورنہ اگر حرام سے ہے تو ایک وبال جان ہے. پھر حلال سے اگر کمایا ہے تو پھر اس کو خرچ کہاں پر کیا جاتا ہے؟ اور اخلاق انسانی کے اوپر اس کا کوئی برا اثر تو نہیں آیا؟ کہیں یہ متکبر تو نہیں ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہے، ڈیگریڈ کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایروگنس کی طرف لے گیا؟ یہ سب اگر ہوا ہے تو اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ایک جگہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے فرمایا تھا کہ ٹیٹ فور ٹیٹ بھی نہیں کیا پروردگار نے یہاں پر، کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عظیم پر کیوں نازل نہیں ہوا، تو ہم یہ کہیں کہ عظیم ہی پر نازل ہوا ہے، بلکہ اس معیار کو سمجھایا سورہ نون والقلم کے اندر کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ وہ معیار کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ہم عظیم سمجھتے ہیں؟ آپ اخلاق عظیم پر ہیں، آپ کے اخلاق بہت بہتر ہیں جس کی وجہ سے آپ عظیم ہیں. عظیم ہونا ضروری ہے، مگر وہ عظیم ہونے کا معیار کیا ہے؟ مال و دولت ہونا عظمت کا معیار نہیں ہے. پروردگار عالم اخلاق کو عظمت کا معیار قرار دیتا ہے. اہم یقسمون رحمتا ربک، تو کیا یہ لوگ اللہ تمہارے رب کے رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ یعنی یہ تو پروردگار عالم کی طرف سے رحمت ہی تو ہے، تو پروردگار عالم ہی مال و دولت کو بھی تقسیم کرتا ہے. نحن قسم نہ بین ہم معیشت ہم فی الحیات الدنیا، ہم ہی وہ ہیں کہ جو تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی معیشت کو، یعنی ان کے مالی اسباب معاش جو ہے ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی وہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر معنویت کا یا اسپرچویلٹی کا یا روحانیت کا فیصلہ کیا جا سکے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے ہی بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے، بلند کیا ہے درجات کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس مال کم ہے. اب ظاہر ہے کہ مال جس کے پاس زیادہ ہے وہ اس کو انویسٹ کرے گا تو وہ کاروبار کرے گا، جو دوسرے افراد ہیں بہت سے آئیں گے اور اس کے اندر وہ روٹی روزی کے لیے اپنی نوکریاں بھی کریں گے. مگر اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہ وہ خاکروب بہت پست ہے اور وہ شخص جو بہت سرمایہ دار ہے بہت افضل ہے. چاہے وہ سرمایہ دار جو ہے وہ مغرور ہے، متکبر، اور یہ خاکروب جو ہے موحد ہے، پروردگار عالم کے سامنے ان کے سارے کا مظاہرہ کرتا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یہ وہی جو جاب کا جو سلسلہ میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا اس کو سمجھایا جا رہا ہے. تو اس کے اندر کچھ اچھے ہوں گے، ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ بھی ہو جائے گا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مثال ہے. کچھ ہیں کہ جو بہت برے ہوں گے مگر ان کے پاس بھی مال ہوگا، جیسے قارون کی مثال ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری دوسری مثالیں بن جاتی ہیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تمہارے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے کہ جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. یعنی اب جو آخرت کا معاملہ ہے وہ بہترین نتیجہ خیز ہونا چاہیے، وہ پروردگار عالم کی طرف سے جس کو مل جائے وہ یقیناً کامیاب اور کامران ہے. اسی میں پھر ہمیں اس جملے کو یاد کرنا چاہیے کہ سر پر ضربت لگنے کے بعد، خون بہنے کے بعد جو شہادت کا مقدمہ ہے، مگر مولا علی کی زبان پر جملہ یہ آتا ہے کہ فستو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو خون بہ رہا ہے، مگر وہاں پر جملہ یہی ہے. یہ اس آخرت کی کامیابی کو سمجھانے کا باعث ہے. کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اندر بھی اگر ترقی کر لیں اور حلال سے مال و دولت کما لیں تو پروردگار عالم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اس کو معیار نہ بنایا جائے. ولولا یکون الناس امتن واحدہ، اور اگر ایسا نہ ہو جاتا، یعنی یہ نتیجہ نہ ہو جاتا کہ سب ایک ہی طرح کے ہو جائیں، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا، تو ہم کیا کرتے؟ ہم ان کو کہ جو خدا رحمان کا انکار کرنے والے ہیں ان کے گھروں کو ان کی چھتوں کو منفذتن سقفم منفذتن چاندی کا بنا دیتے، وہ معارجا اور وہ زینے وہ سیڑھیاں علیہ یا ظہرون کے جس کے اوپر وہ چڑھتے ہیں ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے، بولے بیوتہم ابوابن وسرورن علیہا، اور وہ گھر کے جس کے اندر وہ رہتے ہیں ان کے دروازے بھی اور وہ تخت جن پر وہ گاؤں سے لگے بیٹھے ہوتے ہیں یعنی تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں ان کو بھی، اور اسی طریقے سے طرح طرح کی آرائشیں اور سونے کی چیزیں ان لوگوں کے لیے فراہم کر دیتے. وہ زخرفا، زخرفا یہی وہ لفظ ہے کہ جس کی بنا پر اس سورے کا نام سورہ زخرف پڑا، جس کا ایک ترجمہ آرائش بھی کیا گیا اور ایک ترجمہ اس کا سونا بھی کیا گیا گولڈ. تو ہم ان کے گھروں کو سونے کا چاندی کا، اس کی مختلف چیزوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، ان کے دروازوں کو، ان کی گاؤں تکیوں کو، ان کی سیڑھیوں کو بنا دیتے. مگر اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ بہت سارے افراد جن میں تحمل نہیں ہے وہ اگر یہ تمام تر چیزیں کافروں کے پاس دیکھتے تو اجتماعی اعتبار سے ایک عجیب پریشان حالی ہمیں نظر آتی، اور اجتماعی طور پر بڑا نقصان ہو سکتا تھا اس طرح کہ سب کے سب اتنے بلند نظر نہیں ہوتے کہ حق کو حق ہونے کی بنا پر اختیار کریں. وہ اندھادھن پھر کفر کو اس لیے اختیار کر لیتے کہ وہ آرام دہ زندگی کا ضامن سمجھا جاتا، پھر وہ آخرت کی طرف ان کی توجہ نہ جاتی. تو لہذا درست ہے کہ بعض افراد ہمیں اس طرح کے نظر آ جاتے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر کافر ہونے کے باوجود مالی اعتبار سے بڑی وسعت کے اندر ہیں، مگر ان کا وسعت میں ہونا اس بات کا معیار نہ سمجھا جائے کہ پروردگار عالم ان سے راضی اور خوش ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ ہمارے لیے دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ بالکل ہی یہ پیغام اگنور ہو جائے گا تو ہم سب کے سب کافروں کو جو کہ خدا رحمان کا انکار کر رہے ہیں، نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ رحمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ رحمان کا انکار کرنے والے یعنی وہی خدا کے جو دنیا میں دیتے ہوئے دنیاوی اعتبار سے فرق نہیں کرتا، کافر کو بھی کھلاتا ہے مومن کو بھی کھلاتا ہے، ان کے لیے سب کا سب دے دیتے، مگر یہ چیزیں ان لوگوں کو کہ جن کی نظروں میں بلندی نہیں ہے اس بات کا باعث بنتے کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں. لہذا پروردگار عالم نے کچھ ان کے درمیان بھی استثناءات رکھے ہیں. معیار یہ نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ وہ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی کا سامان حیات کہ جس کو لے کر انسان کچھ مزے کر لیتا ہے. والآخرت عند ربک للمتقین، اور آخرت تمہارے رب کے نزدیک صاحبان تقویٰ کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہے. بہت امپورٹنٹ یہ صفحہ تھا کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی ان پالیسیز کو بیان کیا ہے. یہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر یہ بات آئی ہے، مگر اس ایک صفحے کے اوپر پروردگار عالم نے بہت جامعیت کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے. اور پروردگار عالم سے دعا مانگتے ہیں کہ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 49 سے 49 تک. ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَمَنْ يَعْشُوْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، جو اندھا رہتا ہے رحمان کی یاد سے، تو اس کا ایک نتیجہ ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے. مگر یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ لفظ رحمان استعمال ہوا ہے، یعنی وہ پروردگار عالم کی صفت جو خدا کی رحمت کے عمومی ہونے کو، جنرل ہونے کو بیان کرتی ہے. اس دنیا میں پروردگار عالم کی ربوبیت پھیلی ہوئی ہے. آخرت اور قیامت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر پروردگار عالم جو رحمت ہے وہ رحمت خاص ہے، رحیمیت پروردگار ہے جس کا نمایاں اظہار وہاں پر ہوگا. اسی کی وجہ سے بہت سے افراد جہنم میں بھیج دیے جائیں گے. مگر اس دار ابتلاء میں پروردگار عالم نے، اس امتحان کی جگہ پر پروردگار عالم نے ٹولز سب کو پرووائڈ کیے ہیں، زیرو پر کسی کو نہیں رکھا. جس کا جو امتحان لینا ہے اس کو وہ نعمتیں فراہم کی ہیں. یہ پروردگار کی رحمانیت عمومی ہے کہ زمین سے غلہ کوئی بھی اگا لے. اگر ایک کافر بھی زمین سے غلہ اگانا چاہے گا تو زمین اس لیے منع نہیں کر دے گی کہ وہ کافر ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ رحمان کی عمومی رحمت کو جب وہ مشاہدہ کرے تو اس کی یاد اس کے دل میں بیدار ہو، جو پوٹینشلی موجود ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے. پروردگار عالم نے فطرتاً انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف، اپنے نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن اب اگر کوئی شخص اپنے دل کی آنکھوں کو اندھا کر لے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ اگر رحمان کی یاد ہٹ گئی تو دل کے اندر شیطان بسیرا کر لے گا، پروردگار عالم کان سے پکڑ کر شیطان کو منع نہیں کرے گا، یہی اس دنیا کے اندر امتحان کا حسن بھی ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رحمان، جو اندھا رہتا ہے خدا رحمان کی یاد سے، یعنی نعمتیں ساری لے رہا ہے مگر پروردگار عالم کی یاد سے غافل ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، یعنی شیطان جو کہہ کر چلا تھا کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے توفیقات سلب ہو جاتی ہے، پروردگار عالم اسے زبردستی نہیں روکتا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ ان کو روکتا ہے، کس سے روکتا ہے؟ راستے سے روکتا ہے، یعنی خدا کے راستے سے روکتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ وہ لوگ منزل مقصود تک پہنچے ہوئے ہیں، یعنی جو دنیا میں ان کے بھیجنے کا مقصد تھا وہ گویا وہ پورا کر رہے ہیں، عیاشی کر کے، عیش کر کے، پروردگار عالم کی معصیت کر کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کام کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا۔ شیطان ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے حسین بنا کر پیش کرتا ہے، حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، قالا، کہے گا وہ، یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، کہ کاش میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین ہوتا، یعنی اتنا فاصلہ ہوتا جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ہم دونوں کبھی ملے ہی نہ ہوتے۔ مگر یہ پچھتاوا، یہ ریگریٹ اس موقع پر کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے زندگی بھر اس نے شیطان کو اپنا دوست قرار دیا ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اندھا وہ رہا ذکر پروردگار سے جس کے نتیجے میں وہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہوا ہے، یہ نظام ہے پروردگار عالم کا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بعد میں تو پچھتائے گا اور یہ کہے گا کہ کاش تیرے اور میرے درمیان فاصلہ ہوتا اور میں اور تو کبھی ملے ہی نہ ہوتے ہو، بئس القرین، تو کتنا برا ساتھی تھا، تو کتنا برا دوست تھا۔ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یعنی یہ جو پچھتانے کا اعلان ہے، یہ جو اعلان براءت ہے اس شیطان سے، شیطان کے مقرر کردہ، شیطان کی طرف سے جو ایک نظام گمراہی ہے اس میں کسی کو اپنا رفیق اور قرین بنا لینا، اس کام کے کرنے کے بعد جو تم پچھتا رہے ہو تو اس پچھتانے کا آج کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ظلم تم، اس لیے کہ تم نے ظلم کیا، انکم فی العذاب مشترکون، تم لوگ عذاب میں مشترک ہو، تم لوگ عذاب میں کامن ہو۔ افانت تسمع الصم او تهدي العمیا ومن کان فی ضلال مبین، اے حبیب، کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو ہدایت دے سکتے ہیں اور وہ کہ جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، یعنی یہ اسی کے لیے دوسری تعبیر ہے کہ وہ رحمان کی یاد کی طرف متوجہ ہونا ہی نہیں چاہتا تھا، اے حبیب، آپ زبردستی تو اس کو نہیں سنا سکتے جو اپنے کانوں کو بند کر کے بیٹھا ہے، آپ اس کو تو نہیں دکھا سکتے جو زبردستی اپنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھا ہے اور جو گمراہی کے اوپر راضی ہو چکا ہے، شیطان کی دوستی پر ہی خوش ہے، آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ آپ اس کو سنا سکتے ہیں کہ جو سننے کے لیے تیار ہو، اس کے کان متوجہ ہوں کہ کہیں سے مجھے ہدایت کا کوئی پیغام ملے، جس کی آنکھیں متوجہ ہوں کہ کہیں سے مجھے ہدایت کا کوئی منظر نظر آئے، اور جو ضلال مبین سے ہٹ کر ہدایت کی طرف آنا چاہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، تو اب ہوگا کیا؟ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم تو اسی کو سنا سکیں گے جس کا اوپر تذکرہ کیا، اور جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو نہیں سنا سکیں گے۔ تو وہ افراد کے جو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ ظاہر ہے کہ ان سے انتقام لیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے مقصد حیات کو ضائع کیا۔ اسی کا یہاں پر اعلان ہو رہا ہے کہ حبیب، اس کی آپ فکر نہ کریں، کچھ کام وہ ہوں گے کہ جو آپ کی زندگی میں ہو جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو آپ کی زندگی میں نہ بھی ہو پائے، تو بعد میں ہم تو موجود ہیں، ہم ان سے انتقام لیں گے، یعنی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ وَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو اگر ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، یعنی ہم آپ کو لے جائیں، تو ہم ان سے انتقام لیں گے۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم آپ کو دکھا دیں وہ کہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی جو عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، وہ اگر ہم ان کو آپ کو دکھا دیں، آپ کی زندگی ہی کے اندر وہ آ جائے، مثلا جنگ بدر کے اندر ابو جہل کا مر جانا، ابو لہب کا مر جانا، تو یہ تمام تر جو کیسز ہیں وہ پیغمبر اکرم کے سامنے ہو گئے۔ بہت سے ایسے تھے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہوئے، مگر پروردگار عالم نے اپنے انتقام اور اپنی قدرت کا حوالہ دیا ہے۔ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس آپ تو وابستہ رہیے اسی سے کہ جس کی وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، بس یعنی آپ اپنے کام کو کرتے رہیے، وحی ہم کر رہے ہیں آپ سناتے رہیے، کن کو سنا سکیں گے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا، جو نہیں سنتے ان کا یہ انجام ہو جائے گا۔ آپ مطمئن رہیے انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ بہت اہم آیت جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم ہونے کے حوالے سے اعلان کیا جا رہا ہے، ایک مرتبہ پھر آپ صراط مستقیم پر ہیں، یعنی دوسروں کو آپ صراط مستقیم کی طرف دعوت دیں گے مگر آپ خود صراط مستقیم پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ تو یاد دہانی ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ یہاں پر جو ذکر کا لفظ ہے اس کے دونوں ترجمے کیے گئے، بعض مفسرین نے مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا یاد دہانی کا، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا شرف کا، کہ یہ آپ کے لیے بھی شرف ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی شرف ہے، یعنی یہ جو قرآن کا نازل ہونا ہے، یہ جو وحی کا آپ کے اوپر نازل ہونا ہے، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم دونوں کے لیے شرف ہے۔ تو آپ تو ظاہر ہے اس بات کو جانتے ہیں، آپ کی قوم میں سے بھی جو اس بات سمجھتے جائیں گے وہ ہدایت کو قبول کرتے جائیں گے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب تم سب سے پوچھا جائے گا۔ تو سوال تو بہت واضح ہے کہ تم لوگوں نے اس وحی کے ساتھ کیا کیا، یہ جو ہم نے اپنے حبیب کے اوپر وحی نازل کی تھی اور ایک شرف تمہیں دیا تھا، تو تم نے پھر اس شرف کے ساتھ کیا کیا، واقعی ہدایت قبول کی یا اس کو ضائع کیا؟ وَسْأَلْ، اور آپ سوال کیجئے، مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، یعنی آپ ان سے پوچھ لیجئے، أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کسی کو خدا قرار دیا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جانی چاہیے؟ یعنی یہ پروردگار عالم نے گویا یہ کہا کہ ایک تو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی جو ہم نے رسولوں کے اوپر وحی کی ہے تو ان کو بھی یہی پیغام دیا ہے کہ خدا رحمان کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے، جس کو خدا کہا جا سکے، یعنی خدا نے کسی کو اپنے ساتھ شریک قرار نہیں دیا ہے۔ یہاں پر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سوال کیجئے، تو یہ سوال کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم دیگر انبیاء سے کسی نہ کسی موقع حیات میں کانٹیکٹ میں تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ورنہ اس بات کو کہنا یہ لغو قرار پائے گا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ آپ سوال کیجئے رسولوں سے۔ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو زمین کے اوپر کہاں کوئی نبی موجود تھا، جو انتقال کر گئے تھے وہ انتقال کر گئے تھے، اور جو غیبت میں تھے مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی نگاہوں کے سامنے تو نہیں تھے، اور یہاں پر تو علی الاطلاق تمام رسولوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس دنیا سے چلا جائے اس کو مخاطب کرنا قطعاً قرآن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ سنت رسول ہے۔ اب حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوال کریں گے تو یہی کہیں گے یا نوح یا ابراہیم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، گفتگو ہوگی تو اس گفتگو کے اندر اسی طرح سے خطاب کیا جائے گا۔ تو اس سے ایک مرتبہ پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں پروردگار عالم اپنے بزرگ ہستیوں کو، کہ جن کو خدا نے برگزیدہ قرار دیا ہے، ان کا کوئی بھی کانٹیکٹ اس دنیا سے باقی نہ رکھے، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پیغام کے سنکرونائز ہونے کو اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ آپ ان سے بھی سوال کیجئے۔ بعض افراد نے، بعض مفسرین نے اس کو معراج سے خاص قرار دیا ہے، جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال وہ بھی اگر ایک موقع ہو تو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء اپنی اس زندگی کے اندر جس کی جو بھی نوعیت ہو، جس کا ہمیں شعور نہ ہو، جس کے لیے شہدا کے حوالے سے کہہ دیا گیا کہ تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی ہے، تو انبیاء کا معاملہ تو ان سے بھی بالاتر ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان کو ایسا رکھا ہے کہ جس کے اندر ان کے شعور، ان کے حواس معطل نہیں ہیں، ان کے احساسات معطل نہیں ہیں، بلکہ وہ بالاتر ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 45ویں، آیت نمبر 46 میں پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ہم نے یقیناً بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، جو اس کے عمائدین تھے، جو اس کے زعما، جو اس کے خاص الخاص افراد تھے، تو ان کے پاس جا کر موسیٰ علیہ السلام نے کیا پیغام دیا؟ فقال انی رسول رب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں عالمین کے پالنے والے کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، اذا هم منها يضحكون، تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے، یعنی انہوں نے سیریسلی نہیں لیا. یہ کیس اسٹڈی ہو گیا پچھلی باتوں کا. آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. اب یہاں پر اسے ماضی کے ایک نبی کی زندگی کے اندر بریفلی ایک کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِّنْ أُخْتِهَا، اور ہم جو ان کو آیتیں دکھا رہے تھے، نشانیاں دکھا رہے تھے، ان میں سے ہر نشانی جو یعنی سب سیکوینٹ نشانی ہوتی تھی وہ پچھلی نشانی سے بڑی نشانی ہوتی تھی، یعنی اس کا اسکوپ، اس کا میگنیچیوڈ، اس کا اسپین، یہ تمام تر چیزیں بڑی ہوتی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور پھر ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ عذاب عذاب استحصال نہیں ہے، یعنی وہ عذاب نہیں ہے کہ جس کے اندر بالکل تباہ کر دیا جائے، وہ تو بعد میں آیا کہ جس میں وہ لوگ دریا میں غرق ہو گئے. یہاں پر تو عذاب سے مراد وہ تنبیہات ہیں، وہ جھنجھوڑنا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ لوگ پلٹ آئے. اسی لیے کہا کہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید یہ لوگ پلٹ آئے. مثلا قحط کا آ جانا، مثلا اس طرح کی کوئی دوسری مشکل کا آ جانا. وقالو، تو ان لوگوں نے کہا، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، کہ تو اپنے رب کو پکار اس ذریعے سے جو تیرے پاس ہے، یعنی جو تم کیا کرتے ہو جس کے ذریعے سے مثلا تم نے عصا کو اژدہے میں تبدیل کر دیا، اسی طریقے سے تم اپنے رب سے سوال کرو کہ یہ مشکل جو ہماری ہے وہ حل ہو جائے. اگر یہ مشکل حل ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے، اننا لمحتدون، ہم یقیناً ہدایت قبول کر لیں گے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اگر سے مشکل میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب بھی کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ساتھ میں یا ایوہ الساحر کہہ کر مذاق بھی اڑا رہے ہیں. مگر موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، اول العظم نبی صلی علیہ السلام، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اس موقع پر ان کی اس بات کو نظر انداز کیا، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم سے جو دعا کی ہے اور خداوند متعال نے ان سے اس پریشانی اور عذاب کو دور کر دیا، تو انہوں نے اپنے اس پرومس اور وعدے کو، پلیچ کو توڑ دیا. یہ اگلی آیت میں بات آئے گی، آیت نمبر 49 میں. یہ 49 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.